اس کا مطلب یہ نہیں دین آبا کو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ چھوڑ دے بالکل، نہیں، جو ان کی اچھی چیزیں ہیں آثار ان کے باقی رہنا وہ بھی ضروری ہے، لیکن عقل و فکر کے معیار پر، اسلامی معیاروں پر اگر پرکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے تو جو فرما رہے ہیں، خاص کر بنیادی مسائل میں انسان کے پاس معیار کا ہونا ضروری ہے، اگر معیار نہیں ہے تو کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا۔ امام علی علیہ السلام نے تمام انسانوں کو تین گروہ میں تقسیم کر دیا، عالم ربانی، اور جناب کمیل کو کہا کہ اس کو لکھ لو، یہ بہت اہم نقطہ، اس کو یاد کر لو، یا تو عالم ربانی ہے یا متعلم علی سبیل النجات ہے یا عامج الریا ہے جو ہر ہوا پر اور ہر آواز پر بھاگتا ہے۔ عالم ربانی وہ بلند مقام، انسان جو اپنے آپ کو مکمل ربانی کر لے، الہی کر لے، اس کی نظر، اس کی فکر، اس کا عمل، اس کا چلنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا الہی ہو جائے، یہ ایک بلند مقام ہے۔ اگر انسان اس مقام تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، نہیں پہنچ پایا ہے، تو متعلم علی سبیل النجات، کم سے کم اس منزل پر ہو انسان کہ سبیل نجات کا متعلم ہو، شاگرد ہو، تلاش کر رہا ہو، کوشش کر رہا ہو، صحیح کر رہا ہو سبیل نجات تک جانے کے لیے۔ سبیل نجات سے مراد یہ نہیں کہ آخرت میں نجات مل جائے، نہیں، اسی دنیا میں انسان کو قدم قدم پر نجات کی ضرورت ہے۔ جب ایسی باتیں آتی ہیں تو ڈائریکٹ ہمارا ذہن آخرت کی طرف پہنچتا ہے، آخرت اس دنیا کا نتیجہ ہے، اس دنیا میں انسان کو ہر ہر مرحلے میں نجات کی ضرورت ہے۔ اگر یہ اس راستے کا متعلم نہیں ہے انسان، اس راہ میں کوشش نہیں کر رہا ہے انسان، تو وہ ہمجر رہا ہے، وہ ریوڑ کے مانند، ریوڑ یعنی جیسے ہوتے ہیں نا بھیڑ اور بھیڑ بکریوں کے گلے، کہ جدھر ایک جاتا ہے سب ادھر جا رہے ہیں، جدھر سے آواز آئی ادھر آئے، یہ تیسری قسم ہے۔ اس قسم میں انسان اپنے آپ کو قرار نہ دے، یہ خطرہ ہے انسان کے لیے، یہ خطرہ اس بات کا ہے کہ جو بھی جس گڈھے کی طرف بلائے گا جا کے گر جائے گا اس میں۔ لہذا کم سے کم متعلم ہو انسان، یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ بنیادوں پر انسان اپنی زندگی کو گزار رہا ہو، دین آبا اس کو متاثر نہ کر دے، رسم و رواج اس کو متاثر نہ کر دیں، اگرچہ بہت سی رسم و رواج اچھی بھی ہیں، اس کو اپنائے انسان، لیکن یہ جو کچھ ہے وہی سب کچھ ہمارے لیے ہے۔ تہذیب، کلچر، قومیت، یہ ساری چیزیں ہمیں گرفتار نہ کر دیں، یہ سب بت ہیں، بت ہیں، ان بتوں کو توڑتا ہے انسان تب جا کے دینداری کے سسٹم میں داخل ہوتا ہے، اور جب دینداری کے سسٹم میں آ جائے انسان تو دینداری بہت آسان ہو جاتی، پھر اب کوئی مشکل نہیں ہے۔ وعدہ خدا کے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اب اسے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، اسے یہ کرنا تھا کہ سارے بتوں کو توڑ کے، کوشش کر کے، جہاد کر کے اس سسٹم میں داخل ہو جائے، راہ خدا میں۔ اب جس راہ خدا میں داخل ہو گیا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے ہم خود ہی لے کے چلیں گے اس کو، ہمارے فرشتے، ہمارے اولیاء، وہ خود اس کو سہارا، قدم قدم پہ سہارا دیں گے، قدم قدم پہ سہارے کی ضرورت بھی ہے۔ قرآن کیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ لوگ کی جو کہہ دیتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر قائم رہتے ہیں تو ملائکہ ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ یہ انبیاء کی بات صرف نہیں ہے، انبیاء کے اوپر ملائکہ وحی لے کے نازل ہوتے ہیں، لیکن ہر انسان کو ملائکہ کے مدد کی ضرورت ہوتی ہے زندگی میں۔ ملائکہ لشکر خدا ہیں جو انسانوں کی مدد کرتے ہیں، اور قدم قدم پر انسان محسوس کرنے لگتا ہے کہ ہاں میری مدد ہو رہی ہے، جب انسان کو فیصلے کرنے میں مشکل ہوتی ہے، جیسے کوئی مدد کرنے والا آ جاتا ہے، سہارا دیتا ہے، اس کو الہام اس کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ وہ ہوتا ہے کہ جو راہ خدا میں اپنے آپ کو ڈال دے تو تتنزل والے لہدینہم سبلنا، ہم خود اس کی ہدایت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بس عزیز، تو دینداری بہت آسان ہے، لیکن دینداری کے سسٹم میں آنا یہ تھوڑا مشکل ہے۔ مشکل اس لیے کہ بہت سارے بتوں کو توڑنا پڑتا ہے، ان بتوں کو توڑ کے جب اس سسٹم میں آ جائے تو اب دینداری صرف چند اعمال کا نام نہیں رہ جاتا، اب پورے ایک نظام کا نام ہے۔ دیکھیں، بعض لوگ شکایت کرتے ہیں نا، ہمارے نوجوان آج کل کے زمانے میں شکایت، بار بار یہ سوالات اٹھتے ہیں، پہلے زمانے میں بھی تھے یہ سوالات لوگوں کے ذہن میں، لیکن لوگ نہیں کہہ پاتے تھے، جرات نہیں تھی کہنے کی، توجہ فرما رہے، جرات نہیں تھی بولنے کی، لیکن آج جرات ہے، خوب اچھی بات ہے، اس میں کوئی عیب بھی نہیں ہے۔ یہ آپ کہتے ہیں دین دین دین، لیکن دیندار معاشرے جہاں پر دین ہے وہ پیچھے ہیں معاشرے، ہے نا، سوال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کہ وہ علمی اعتبار سے پیچھے ہیں، وہ اقتصادی اعتبار سے پیچھے ہیں. اب آپ اپنے ملک کو، اپنے اس اسٹیٹ کو نہ دیکھیں اگر اقتصادی اعتبار سے بہتر ہے، علمی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے کیوں پیچھے ہیں یہ؟ خاص کر مسلمان معاشرے جہاں پر دین زیادہ ہے اور لوگوں نے دین کو چھوڑ دیا ہے، اس کے اثرات بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن جہاں پر دین ہے وہاں پر پیچھے کیوں ہیں؟ یہ سوال کرتے ہیں دروس میں، بعض وقت سوال ہوتے ہیں. اگر ابھی بھی نہیں کرتے لوگوں کے ذہن میں تو یہ سوال ہے نا کہ کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں معاشرے؟ اگر دین ہے اور دین انسان کو نجات دے رہا ہے، دین کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ کامیاب کرتا ہے انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو یہ پیچھے کیوں نظر آتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا راز عزیزو، اس کا راز خود امام حسین علیہ السلام نے کھولا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پردہ جو ہٹایا ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے خود اپنے ہی زمانے میں. پر میں الدین لائق علی السنتہم، توجہ فرمائیں، کیا چیز ہے کہ جو انسان کے پاس دین ہے لیکن دین اس کو کامیاب نہیں بنا رہا ہے؟ کون سی چیز ہے؟ یہ بہت بڑی مشکل ہے نا ہمارے آج کل کے معاشروں کی، مشکل یہ بنی ہوئی ہے لوگوں کے ذہن میں. سوالات ہوتے ہیں کہ جب دین 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 کی باتیں ہوتی ہیں تو دیندار لوگ پیچھے کیوں نظر آتے ہیں؟ اور جو جتنا زیادہ دیندار ہوتا ہے، دیندار معاشروں میں بھی جتنا زیادہ دیندار ہوتا ہے وہ اور زیادہ کمزور نظر آتا ہے. وہ مشکل اس میں ہیں، یعنی مستثنیات بھی ہیں، اس میں کچھ لوگ الگ ہوتے ہیں لیکن اکثریت کی بات ہوتی ہے. یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دین کو سسٹم کے ساتھ نہیں قبول کیا ہے. دین جو پسند آ گیا، جو چیزیں پسند آ گیا، دین بھی صرف وہ قبول کیا جو مجھے پسند آ گیا، جو مجھے لگ رہا ہے کہ میرے لیے مفید. نمازیں پڑھ لیں کیوں؟ اس لیے کہ دو رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں سارا ٹینشن ختم ہو جاتا ہے نا. روزے رکھتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ روزہ رکھنے سے جسم بالکل صحیح و سالم ہو جاتا ہے. یہ فوائد ہیں، یہ نماز اور روزے کے فوائد ہیں، یہ اسرار نہیں ہے، سیکرٹ نہیں ہے، سیکرٹ کچھ اور ہے. توجہ فوائد کی طرف انسان کے. روزہ رکھتے ہیں، اب جس کو نماز سمجھ میں آ گئی وہ نماز پڑھ رہا ہے، اسے کہیں روزہ رکھو، کہتا نہیں روزہ جو ہے وہ مشکل ہے، ہمارا روٹین جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، روزہ وزہ نہیں رکھ پائیں گے. جس کو روزہ سمجھ میں آ گیا وہ روزہ بھی رکھ رہا ہے، کہ آپ کہتے ہیں کچھ نکالو اپنے جیب سے، کر جیب سے نکالنا ہے، اتنی محنت سے کمایا جیب میں ڈالا ہے، یہ کیسے نکال سکیں گے؟ آسان کام ہے. اب کچھ کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے، بہرحال دوسرے ہیں، اگر ان کو یہ سمجھ میں آ گیا جیب سے نکال لیتے ہیں. اب کہتے ہیں جہاد کی باری آئی، خون دو، کہتے ہیں ہاں پیسہ تو دینا آسان تھا، وہ تو ہم کر سکتے تھے، لیکن یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو ہم نہیں کر سکتے. لہٰذا ہر ایک اپنے اعتبار سے کہا ٹھیک ہے یہ بھی کر دیتے ہیں، لیکن چلو امر بالمعروف نہیں انل منکر کرو، واجب ہے. کہا ٹھیک ہے ہم خون بھی دے سکتے ہیں، وقت آئے گا پیسہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ روزانہ کا امر بالمعروف اور دوسروں کو جا کے چھیڑنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں. نہ، پورا سسٹم ہے، اگر پورے سسٹم کو نہیں اپنایا جائے گا مشکل پیدا ہوگی، کامیاب نہیں ہوگا انسان، دیندار معاشرہ کامیاب نہیں ہوگا. اسی پردے دین صرف بعض اعمال کو لے لینا، یا دین زبانی دین، اعمال تو وہ بات کی مشکل ہے، زبانی دین، زبان سے زبان دیدار دو. امام حسین علیہ السلام نے یہی جملہ فرمایا، الدین لائق علی السنتہم، زبان ان دین ان کی زبانوں پر، صرف چرب زبانی ہے، زبان پر بار بار یہ لفظ آ رہا ہے. توجہ فرمانے، وحینما محسو بالبلا قلت دیانون، لیکن جب ان کی آزمائش کی جائے گی، جب ان کو وقت پر طلب کیا جائے گا تو دیندار بہت کم ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ زبانی دین ہے. توجہ فرما رہے ہیں، زبان اگر دین زبانی ہوتا ہے تو وقت آزمائش نظر نہیں آتا انسان. آزمائش کے وقت میں انسان پہچانا جاتا ہے نا، آزمائش جب آئے کہ اب کیا کرنا ہے، اب یہاں پر اپنے احرام کو صحیح کر کے کعبے کا طواف کرنا ہے، وقت کے امام کے ساتھ چلنا ہے، یہ آزمائش کا مقام ہے، یہاں پر آزمائش ہے. اور یہاں اس آزمائش میں قلت دیانون، وہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے جو وقت کی نزاکت کو سمجھ سکیں کہ یہاں پر حج کرنا اہم ہے یا اپنے امام کو تنہا چھوڑ کے چھوڑ دینا زیادہ مشکل پیدا کرتا ہے، یا امام کے ساتھ جانا زیادہ اہم ہے. دیکھیں بعض وقت دو اچھی چیزوں میں انسان کو کمپیئر کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ ہمیشہ زندگی میں ایک اچھی چیز اور ایک بری چیز ہے، وہاں آسان ہو جاتا ہے اگر ایک اچھی چیز ہو ایک بری چیز ہو، بری کو چھوڑ کے اچھی طرف آنا یہ آسان ہے. تو جو فرمان ہے بچہ جا کے وہ کھیل کرے، دوسرے کام کرے، برائیوں میں پڑے اور کہے کہ نہیں پڑھنا ہے، اس میں آسان ہے. وہ کہتا ہے سمجھدار بچہ سمجھ لے گا کہ نہیں ہمیں پڑھنا چاہیے نہ کہ ادھر جانا. لیکن اگر دو اچھی چیزیں سامنے آ جائیں اور وہاں پر انسان کو فیصلہ کرنا ہو، یہ مشکل ہوتی ہے. اور جہاں پر بابصیرت انسان کی ضرورت ہوتی، بصیرت چاہیے ہوتی، یہاں پر شعور چاہیے ہوتا ہے انسان کے لیے. اب ایک جملہ بیچ میں ہم کہہ دیں، جب ہم جناب ابو الفضل عباس کا ذکر کرتے ہیں، بہت سارا ذکر کرتے ہیں، لیکن جب امام صادق علیہ السلام کے سامنے جناب ابو الفضل کا ذکر ہوا تو جو فرمائیں، اب دیکھیں امام کیا، امام ایسے نہیں بولتے. امام ہر ایک کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے. امام کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہر مسئلے میں کلام نہیں کرتے، ہر چیز کے بارے میں نہیں بولتے، ہر انسان کے بارے میں نہیں بولتے. اگر کسی انسان کے بارے میں امام کوئی کلام کر دے تو دیکھیں کہ کیا کلام کر رہا ہے، امام کیا بول رہا ہے، اس کی زبان سے کیا جملہ نکلا. جب جناب ابو الفضل کا ذکر ہوا تو جناب ابو الفضل کے لیے ایک جملہ فرمایا امام صادق علیہ السلام نے، کیا؟ کانا امن العباس نافذ البصیرہ، میرے چچا عباس بصیرت میں بہت عمیق تھے، بہت گہرے، بہت ڈیپ بصیرت. جہاں مشکل وقت میں فیصلہ کرنے کی گھڑی آئے، وہاں پر انسان کو دیکھا جاتا ہے کیا فیصلہ کر رہا ہے. بصیرت ہوتی ہے جب دو اچھی چیزوں میں جب مسئلہ پیش آئے تو بصیرت انسان کو پہچنواتی کہ یہاں پہ کیا کرنا ہے، یہاں پہ حج کرنا ہے یا امام کے ساتھ جانا ہے. توجہ فرمائیں، اگر بصیرت نہیں تو نہیں کر پائے. وہیں پہ موجود تھے لوگ، خاندان اہل بیت کے لوگ موجود تھے، نہیں آ پائے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اس لیے بصیرت کے اس مقام پر نہیں تھے وہ. بہت سے لوگ اور بھی ساتھ چلے لیکن بصیرت نہیں تھی. پھر کیا ہوا، جب امام حسین علیہ السلام نے اعلان کیا، من کان فینا باذلا محجته ومعطرا علی لقاء اللہ نفسه فلیرحل مانا، فرمایا کہ جو اپنی جان دینا چاہتا ہے، جو لقاء خدا کے لیے تیار ہے، خدا کی ملاقات کے لیے تیار ہے، وہ میرے ساتھ چلے. انی ذاہب مصبحا انشاءاللہ، ہم صبح نکل رہے ہیں. بہت سے لوگ وہیں چھوڑ کے بیٹھ گئے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جانے کے لیے بھی بصیرت کی ضرورت ہے، شعور کی ضرورت. ہر انسان تو نہیں جا سکتا. بس فرمایا کہ یہ چرب زبانی ہے، دین چرب زبانی ہے، زبان پر دین کے تذکرے، سارا دین صرف زبانی دین. نمازیں پڑھ رہے ہیں زبان سے، دعائیں کر رہے ہیں زبان سے، ہے یا نہیں؟ یہ مشکل ہے کہ نہیں؟ یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ دین کیوں اثر نہیں کرتا، اثر نہ کرنے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارا پہلے مرحلے میں اکثر دین جو زبانی دین ہے، نہ کوئی سسٹم اس کا ہے، نہ کوئی عمل ہے، زبانی دین. زبانی دین تو نہیں اثر کرے گا، تبھی چیز ہے. جو کچھ کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، بس زبان سے ادا ہو رہا ہے. پوری نماز پڑھ لی، ہر وقت نماز پڑھ لی، زبان سے ادا ہو رہا ہے. دعائیں پڑھ لی، پوری زبان سے ادا ہو رہی دعائیں. اب آپ بتائیں، ایک پیاسا انسان اسی صحرا میں ریتوں میں جا کے پھنس جائے، ریت میں، ریت یہاں پر ہے ان ملکوں میں آپ جانتے ہیں، ریت میں جا کے پیاسا انسان، اس کی پیاس بڑھنا شروع ہو اور وہ کیا کرے، جب اس کی پیاس جتنی بڑھے اتنی وہ تسبیح لے کے پانی 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 کی تسبیح کرنا پڑھنا شروع کر دیں. یہ پانی پانی کی تسبیح اس کو پیاس نہیں بجھائے گی. ممکن ہے پانی کے لفظ تھوڑا سا نفسیاتی طور پر اس کو جو ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کو مطمئن کر دے، لیکن یہ پانی کی کتنی بھی تسبیح پڑھے یہاں پر اس کی پیاس نہیں بجھے گی. وہ جو حلق کو تر کرے، وہ جو ہوٹوں کو تر کرے، وہ جو اس کے کلیجے کو تر کرے، اس کے لیے پانی چاہیے. پانی جائے تب اس کی پیاس بجھے گی، پانی کی تسبیح پیاس نہیں بجھائے گی، لفظ پانی پیاس نہیں بجھائے گا. ایسے دین آگے لفظ ادا کرے انسان، صرف زبان سے دین کو ادا کرتا رہے، یہ تو انسان کی پیاس نہیں بجھا پائے گا، اس سے نہیں پیاس بجھتی. پیاسا ہے یہ انسان، آج کا انسان پیاسا ہے. کس چیز کی پیاس اس کو لگی ہے؟ معرفت کی پیاس اس کو لگی ہے، لیکن یہ معرفت کی پیاس زبان سے تو نہیں پوری ہوتی. یہاں پر اگر یہ پیاسا انسان صحرا میں پھنسا ہوا ہے تو اس کو صحیح کرنا ہے، کوشش کرنا ہے. جو نمونہ موجود ہے جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ کا، نمونہ صحیح، یہ بہت عظیم نمونہ ہے عزیزو. 4000 سال سے بھی زیادہ گزر جانے کے بعد اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ ہر مسلمان جو بھی مستطیع ہو جائے، استطاعت مالی ہو یا استطاعت شعور کے اعتبار سے استطاعت ہو، اگر مستطیع ہو جائے تو اس کو آ کر اس بی بی کے نقش قدم پر صحیح کرنی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. حج کے زمانے میں تقریباً 3 ملین اور پورے سال میں 10 ملین لوگ آئے حج اور عمرہ کرنے کے لیے, اور جو بھی یہاں پر آئے اس کے لیے واجب ہے کہ وہ جا کے صحیح کرے. ایک خاتون کے نقش قدم پر چلے اور ایک تھوڑا سا مقام ہے جہاں پر دوڑے بھی, یعنی تیز چلے. کیا ہے یہ؟ کیا اس لیے کہ نمونہ ہے, یہ نمونہ بنایا گیا ہے. ورنہ جناب ہاجرہ ایک کنیز خاتون تھی, بنی اسرائیل سے بھی نہیں تھی. آپ جانتے ہیں جناب سارا ہے جناب ابراہیم کی بیوی, یہ بنی اسرائیل سے ہیں, بنی اسرائیل خاندان سے. یہ ایک کنیز تھی, افریقن نسل کی کنیز, سیافام بھی تھی. ایک کنیز, سیافام کنیز, لیکن اس کا ایک عمل اتنا معتبر ہو جائے. توجہ فرما رہے ہیں آپ. آج کوئی بڑا سے بڑا عالم دین ہو, بڑا سے بڑا مرجع ہو, بڑا سے بڑا باوقار انسان ہو, جو جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو بہت ہی آہستہ آہستہ قدموں سے باوقار طریقے سے چلتا ہے, لیکن وہاں پہ آنا ہے تو وہاں پر صحیح کرنا ہے, وہاں پر دوڑنا بھی ہے. حتیٰ کہ امام اور نبی بھی وہاں پر آئے, اس کو بھی صحیح کرنا ہے حج کرنے کے لیے, واجب ہے. کس چیز نے اس عمل کو اتنا عظیم بنا دیا؟ نمونہ صحیح ہے. اس سال حج میں بھی تھا, اتفاق سے میرے ہی ساتھ وہ آپ کے پریسیڈنٹ احمد نجات بھی تھے, ان کو بھی دوڑتے ہوئے دوڑ رہے ہیں, ساتھ ساتھ وہ پولیس والے بھی سب دوڑ رہے ہیں, ساتھ ہی میں تھے. وہاں دوڑنا ہے ہر ایک کو. کتنا بھی باوقار انسان کوئی بھی آ جائے, یہاں پر آ کے صحیح کرنا ہے اسے. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہراً تو ایک خاتون کا عمل تھا, ایک کنیز خاتون جو تھی پہلے, ایک سیافام خاتون, لیکن عمل اتنا معتبر, اتنا عظیم تھا. توجہ فرمائے, عمل اتنا عظیم تھا, قیامت تک اس نقش قدم پر دوڑنا ہے. لہذا زبان سے نہیں ہے. اگر صحیح انسان کرنا شروع کر دے تو زمزم خود بخود بہنا نکلنا شروع ہو جاتا ہے. زمزم سے جناب ابراہیم, جناب اسماعیل کے قدموں کا نتیجہ نہیں ہے, جناب اسماعیل کے قدموں کا بھی نتیجہ ہے, اور اس ماں کی صحیح کا بھی نتیجہ ہے جو ایک طرف اپنے بچے کو دیکھتی ہے, دوسری طرف دوڑ رہی ہے. زمزم, انسان کو زمزم چاہیے, ہر انسان کو زمزم کی ضرورت ہے. زمزم وہ پانی والا زمزم نہیں, ہر انسان کو اپنی زندگی میں زمزم کی ضرورت ہے. لیکن کب یہ زمزم ملے گا؟ وہ صحیح کرنا شروع کرے. ایک طالب علم ہے, ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ زمزم چاہیے وہ صحیح کرے. ایک راہ خدا میں انسان, حدیث میں کہ جس نے 40 صبح اپنی خدا کے لیے مخصوص کر دی, اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری ہونا شروع ہوتے ہیں. 40 صبح, 40 صبح اٹھے, خدا کے لیے اٹھے اور خدا سے شروع کرے, خدا کے اوپر ختم کرے. اگر 40 دن یہ کام کر لیا انسان نے, تو اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری ہونا شروع ہوتے ہیں. حکمت سمجھتے ہیں آپ؟ قرآن نے کہا کہ من یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, جس کو میں نے حکمت دے دی اس کو ہم نے خیر کثیر عطا کیا ہے. خیر کثیر یہ کیا ہے؟ یہ وہ زمزم ہے کہ جو اس زمزم سے کہیں زیادہ قیمتی ہے, اگر انسان کی زبان سے حکمت جاری. بس دین زبانی دین نہیں, لیکن علی السنتہم اگر ہو تو کوئی تاثیر اس کی نہیں ہوگی. عزیزو, یہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے لیے نہیں کہا ہے, بنی امیہ کے لیے نہیں کہا ہے کہ الدین لیکن علی السنتہم, نہ وہ لوگ جو حج کرنے آئے تھے, مسلمان عام امت کے لیے کہا کہ یہ صرف زبانی دیداری ان کی ہے. بس زبانی دیداری کافی نہیں ہے. پھر دوسرے مرحلے میں کہاں زبانی دیداری سے بھی آگے, کچھ لوگ نہیں سمجھ کے دین کو اپناتے ہیں. دین سمجھے ہوئے ہیں, تھیوریٹیکلی وہ دین کو سمجھے ہوئے ہیں, نظریاتی اعتبار سے دین کا یہ بھی کافی نہیں ہے. نظریاتی اعتبار سے دین کو سمجھ لینا اور خود کو اس سسٹم, عملی سسٹم میں داخل نہ کرنا, یہ بھی نتیجہ نہیں دے گا. توجہ فرما رہے ہیں آپ. اگر تھیوریٹیکلی انسان دین کو خوب بہت رہے, نظریاتی اعتبار سے بہت اچھے طریقے سے دین کو سمجھائے, تعریف بھی کر رہے ہیں, دین بہت اچھا ہے, دین کی تعریف کرتے ہیں, لیکن مثال کو سمجھنے کے لیے میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. دو شخص ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک شخص شیعہ ہے, مناظرہ کر رہے ہیں, ایک شیعہ ہے, ایک مرجعی انسان ہے. مرجعات, مرجع قدیم زمانے میں بنی امیہ نے ایک فرقہ ایجاد کیا تھا جن کا نظریہ یہ تھا کہ جو کچھ کرنا ہو کرو, صرف ذہن میں, صرف دل میں ایمان ہو کافی ہے, عمل کوئی اثر نہیں ڈالتا انسان کی زندگی پر. ان کو کہتے ہیں مرجعہ. مرجعہ یعنی امید رکھنے والے. امید رکھنے والے یعنی کیا؟ عمل سے کوئی تعلق نہیں, صرف دل میں ایمان ہو اسی پہ امید کافی ہے. یہ فرقہ تو جس کے اثرات ابھی بھی ہیں تمام فرقوں میں اس کے اثرات، لیکن یہ ایجاد کیا گیا ہے بنی امیہ کی طرف سے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کام کرنا ضروری تھا کہ ہم جو کچھ کریں، جو بھی اعمال انجام دیں، ہم ہیں تو مسلمان، دین تو ہمارے دل میں ہے نا، بس کافی ہے یہی. لہذا یہ فرقہ ایجاد کیا گیا. خوب، یہ دو لوگ ٹکرائے. شیعہ اس طرح نہیں تھے امام کے زمانے میں، توجہ فرمائیں. آج ممکن شیعہ بھی مرجعہ ہونا شروع ہو جائے. شیعہ ایسے نہیں تھے، اس زمانے میں بحث ہو رہی تھی، دو لوگ ٹکرائے، بحث کر رہے تھے، مناظرہ. شیعہ کہتا تھا نہیں، صرف تنہا ایمان کافی نہیں ہے، تنہا دل میں ایمان رکھنا کافی نہیں ہے، اس کا عمل میں ظاہر ہونا ضروری ہے. وہ کہتا تھا نہیں. بحث بہت زیادہ بڑھی، بڑھتے بڑھتے جب مسئلے تک نہیں پہنچے، حل تک نہیں پہنچے، تو دیکھا کہ کوئی دور سے ایک انسان آ رہا ہے، شخص کوئی آ رہا ہے. اس نے کہا کہ چلو اس تیسرے انسان سے فیصلہ کرواتے ہیں. دور سے دیکھا، پہچانا نہیں، کہا کوئی شخص آ رہا ہے، چلو ہم لوگ کب سے بحث کر رہے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، مسئلہ حل نہیں، چلو تیسرے سے فیصلہ کروا لیں. کہا ٹھیک ہے، فیصلہ کرواتے ہیں. وہ تیسرا شخص جب قریب آیا تو یہ مرجیا شخص وہ دیکھ کے خوش ہو گیا. دیکھا وہ کوئی ایک میوزیشین، موسیقی کار انسان تھا، گانے بجانے والا آدمی تھا. اس کو دیکھ کے وہ خوش ہو گیا، تو یہ انسان، یہ تو میرے حق میں جو اچھا فیصلہ دے گا، چونکہ یہ خود گانے بجانے والا آدمی ہے، مسلمان ہے، وہ تقریباً وہی اس کا وہ تصور ہے. لہٰذا وہ خوش ہو گیا کہ اس کا فیصلہ ہوگا، میرے حق میں ہوگا. اسے پوچھا، بھائی ہم لوگ یہ بحث کر رہے ہیں، تم جواب دو، کیا آخر صحیح تمہاری نظر میں کیا صحیح ہے؟ ہم نے طے کیا کہ جو تم کہو گے وہی ہم مانیں گے. تو اس نے جو جواب دیا وہ بہت ہی خوبصورت جواب تھا، وہ گانے بجانے والا آدمی، لیکن جو جواب دیا وہ بہت خوبصورت ہے. یہ ابو الفرج اصفہانی نے اپنی کتاب الاغانی میں لکھا ہوا یہ واقعہ. اس نے جواب میں کہا کہ اعلی شیعی و اسفلی مرجعی، کہا میرا اوپر کا حصہ یہ شیعہ ہے. یعنی اگر ہم سوچتے ہیں، اگر ہم فکر کرتے ہیں، اگر ہم سمجھ کی بات کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے میں شیعہ ہوں، لیکن نیچے والا حصہ میرا یہ مرجعی ہے. یعنی کیا؟ یعنی نظری اعتبار سے تو ہمیں شیعہ رہنا زیادہ پسند ہے، لیکن میدان عمل میں مرجعہ والا مسئلہ زیادہ اچھا ہے. عملی زندگی میں مرجعی ہونا مجھے زیادہ پسند ہے، یہ ہمارا گانا بجانا یہ جاری رہے. تو یہ تھیورٹیکلی اعتبار سے شیعہ ہونا یہ بھی کافی نہیں عزیزو، یہ رزلٹ نہیں دے گا. مسئلہ رزلٹ کا ہے، رزلٹ نہیں دے گا. یہ جو شکایت لوگوں کو کہ دیندار معاشرے میں ایسا کیوں ہے، وجہ یہ کہ یا تو ہمارا دین زبانی دین ہے یا صرف نظریاتی دین ہے. نظریاتی دین پر ہم نے بہت تائید کرتے ہیں، بہت مناظرے کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جب سسٹم میں داخل ہونے کی بات آئے تو کمزور پڑ جاتے ہیں. دین اس وقت انسان کو پورے معاشرے پر تاثیر ڈالتا ہے جب دین کے سسٹم میں آ جائے انسان. اب نمونے آپ کے سامنے موجود ہیں، میں یہاں پہ ہر نام نہیں لیتا، ابھی بھی اس نمونے موجود ہیں کہ جتنا انسان نے اپنے آپ کو دین کے سسٹم میں ڈالا ہے، دین کے سسٹم میں لا کے ڈال دیا. اب یہ بھی نہیں کہتے 100% ڈال دیا ہے. مثالیں، ایران کی مثالیں، لبنان کی مثالیں، جنہوں نے کسی حد تک اپنے آپ کو لا کے دین کے سسٹم میں ہر اعتبار سے دین کو دیکھا، نہ صرف اپنے پسندیدہ اعمال کی وجہ سے. قرآن نے کیا کہا، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے نہیں دیکھا اس انسان کو کہ جو اپنے ہوا و ہوس کو اس نے اپنا خدا بنا لیا ہے. یعنی کیا؟ یعنی وہی کچھ کرتا ہے جو اس کا ہوس، دین میں بھی وہی کرتا ہے جو اسے پسند ہے. یہ نہیں ہے، سسٹم میں جب آ جائے تو ہر سسٹم کو دیکھے. دین کے اعتقادی نظام ہے، سسٹم ہے، دین کا تربیتی سسٹم ہے، دین کا اخلاقی سسٹم ہے، دین کا سب ساری بحث ہے. دیکھیں انبیاء علیہ السلام، یہ ایسی چیز نہیں کہ انسان گزر جائے اور انتظار کرے کسی دوسرے کے، مولوی کے اور عالم کے اور ذاکر کے رحم و کرم پہ ہو کہ وہ آگے بیان کر دے گا تو سن لیں گے، نہیں بیان کیا تو گزر رہی ہے. نہ، ان کا سمجھنا بھی ضروری، خاص کر اعتقادی مسائل. ہر نبی کی سب سے پہلی تبلیغ توحید ہوتی تھی. آپ پورے قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہر نبی کی سب سے پہلی تبلیغ کا آغاز توحید سے ہوتا تھا. اب ہم کہیں کہ نہیں، اب کوئی آگے بیان کر دے گا تو ٹھیک ہے، دوسروں کے رحم، یہاں پر دوسروں کے رحم و کرم پہ نہیں رہا جا سکتا، پیچھے رہ جائے گا انسان. امام نے فرمایا اول الدین معرفت ہو، دین کا آغاز معرفت ہے، اور معرفت میں سب سے پہلی چیز توحید ہے. تو یہ سمجھنے کی چیز ہے، اسی طرح پورے نظام کو سمجھنے کی چیز، لیکن سب سے پہلے توحید کو سمجھنے کی چیز ہے. انسان اس کو نہیں کہ دوسرے بیان کر دیں گے تو سن لیں گے، تو جو فرما رہے ہیں آپ، چونکہ قرآن نے جو آیت استعمال کی، جو 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 لہجہ اپنایا اس سلسلے میں، وہ بہت ہی ہلا دینے والا ہے، انسان کو لرزا دینے والا ہے. آیت سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 ہے کہ ما یومنو اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون. عجیب آیت ہے. دیکھیں آیتیں سبھی ہیں خدا کی طرف سے ہیں، لیکن بعض آیتیں ہیں جو انسان کو لرزا دیں. لیکن ہماری عادت ہو چکی ہے کہ سب کچھ سن کے آسانی سے گزر جائیں، کوئی لرزنے نہ دیں، اپنے کو اتنا مضبوط رکھیں کہ لرزنے نہ پائے. قرآن نے کہا کہ بعض لوگوں کے دل جو ہیں وہ پتھر کے طریقے سے سخت ہو گئے ہیں. بل اشد و قسوۃ، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں. کیوں؟ انا من الاحجار لیتفجر منہ الانہار. مثلا پتھروں سے کبھی کبھی چشمہ جاری ہو جاتا ہے، کبھی کبھی نہریں بہ جاتی ہیں، پتھر کبھی خشیت خدا سے ڈر کے گرتے ہیں، لیکن یہ دل اس پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا. یہ آیت قرآن کی انسان کو دہلا ہے، لرزا دے. کیا ما یومنو اکثرہم الا باللہ الا وہم مشرکون. اللہ پر ایمان نہیں لا، ایمان کی بات ہے، یہ نہیں کہ کافروں کی بات ہے، مشرکوں کی نہیں، مومنین کی بات ہے، مسلمانوں کی بھی بات نہیں ہے. وہ آیت تو سورہ حجرات کی آپ کو یاد ہے نا، کہ کچھ لوگ آگے رسول اللہ سے کہتے تھے آمنا آمنا، رسول اللہ نے کہا، قرآن نے کہا کہ رسول ان سے کہہ دو کہ لم تومنو، نہیں تم ایمان نہیں لائے، بل قولو اسلمنا، ہاں اگر تمہیں کہنا ہے تو کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے. مسلمان کہہ سکتے ہو اپنے آپ کو، لیکن مومن نہیں ہوئے تم ابھی. اس آیت میں کیا ہے، مومنین سے کہا جا رہا ہے. ما یومنو اکثرہم، ایمان نہیں لائے اکثر لوگ، اکثر باللہ اللہ پر، الا وہم مشرکون، مگر یہ وہ مشرک ہیں. توجہ فرمائی آپ نے. اب مثال دے، مثلا ہمارے استاد کی مثال ہے، مثلا ابھی کسی ملک میں، کسی شہر میں کہیں کہ یہاں کے اکثر لوگ جو مریض ہیں، مریض بھی بہت بڑا، مثلا کہیں کہ اکثر لوگ یہاں ایڈز کے مریض ہیں، اکثر لوگ یہاں کے کینسر کے مریض ہیں، کیا ہوگا وہاں پر؟ کبھی کبھی مثلا فلموں میں تو یہ ہوتا ہے نا، کبھی کبھی ایسی چیزیں بنائی جاتی ہیں نا کہ کوئی بہت بڑی وبا آ جائے، ہے نا. اب کہیں کہ اکثر اس شہر کے اکثر لوگ ایڈز کے مریض ہیں، اب یہاں پر لوگ خاموشی سے گزر جائیں گے، آسانی سے خاموشی سے چپ چاپ ہو جائے، اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ جائیں گے، تہلکہ مچ جائے گا پورے ملک میں، پورے ملک میں تہلکہ مچ جائے گا. اکثر لوگ مریض ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے مومنین، اور مرض بھی کوئی معمولی مرض نہیں ہے، شرک، جس کے لیے قرآن نے کہا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، دو مرتبہ یہ آیت آئی ہے سورہ نساء میں، دو مرتبہ یہ آیت آئی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ ساری چیزوں کو تو معاف کر سکتا ہے جس کو چاہے، لیکن ایک چیز نہیں معاف کرے گا، لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کو نہیں معاف کرے. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، یہ قابل معافی نہیں ہے. ایک طرف کہا کہ شرک قابل معافی نہیں ہے، دوسری طرف مومنین سے کہہ رہا ہے کہ مومنین ایمان نہیں لائے مگر اکثر مشرک ہیں. مسئلہ پیچیدہ ہو گیا. اب انسان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہاں پر شرک ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری رگوں میں شرک اس طریقے سے دوڑ رہا ہے جیسے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی، چھوٹی سی چونٹی وہ چل رہی ہوتی ہے. رات بھی تاریخ ہو، پتھر بھی سیاہ ہو، چونٹی بھی چھوٹی ہو، اور وہ بھی کالی ہو، اب کیا یہاں پہ دکھائی پڑے گا؟ اگر اس چونٹی کو دیکھنا ہے تو بہت تیز روشنی کی ضرورت پڑے گی نا، بہت تیز روشنی ہو تب انسان دیکھے گا کہ یہ چھوٹی سی چونٹی کہاں چل رہی ہے. اپنے اندر کے شر کو پہچاننے کے لیے بہت تیز معرفت کی ضرورت ہے انسان کو، نہ یہ کہ دوسروں کے رحم و کرم پہ وہ بتائیں گے تو سمجھ لیں گے، نہیں بتائیں گے زندگی چل رہی ہماری، نہ، یہ خطرہ ہے، یہ مرض ہے. اس مرض سے کیسے بچائے اپنے آپ کو انسان؟ بس یہ ہے، یہ بنیادیں، ان بنیادوں کو مضبوط کرنا، نہ یہ کہ بعض اعمال دین کے انجام دے لیے. دیکھیں ہمارا کام ایسے ہی ہوتا ہے، اب کوئی آدمی جو ہے گھر بنانا چاہے اور گھر میں وہ اس کے فاؤنڈیشن کو مضبوط نہ کرے، بنیاد کو مضبوط نہ کرے، وہ کھڑکیاں خرید کے لائے، اچھے اچھے پردے خرید کے لائے، اچھے اچھے ڈیکوریشن کی چیزیں خرید کے لائے، ساری چیزیں لا کے سمیٹ کے رکھ دے، گھر بن جائے گا. نہ گھر کے لیے سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت انسان کو بنیاد کی فکر کرنا ہے، بنیاد کے بعد اس کے واجبات انجام دینے. واجبات کیا ہے؟ دیوار ہونا چاہیے، چھت ہونا چاہیے، کھڑکیاں ہونا چاہیے، یہ واجبات ہیں، اس کے بغیر تو گھر نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد مستحبات کی باری شروع ہوتی ہے. مستحبات میں خوب ڈیکوریشن بھی کرے، لائٹ بھی کرے، یہ بھی کرے، وہ بھی کرے. اب ایک انسان کیا کرے، مستحبات پہ اس کا بہت زور ہے، دعائیں کوئی نہیں چھوٹنے پائیں. اچھی یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دیں، وہ سب بھی ضروری ہے، ساری دعائیں پڑھ رہے ہیں، واجبات بھی انجام دے رہے ہیں، لیکن جو بنیاد ہے اس کے اوپر کوئی فکر نہیں ہے انسان کو. کھڑکیاں بنا رہے ہیں، دروازے بنا رہے ہیں، دیواریں بنا رہے ہیں، نہیں وہ بھی نہیں، ڈیکوریشن کر رہے ہیں، پردے لگا رہے ہیں، لائٹ فٹ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ہے، لیکن بنیاد، آدمی کو بنیاد کی فکر نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ اس گھر کا مقدر یہ ہے کہ گر جائے، یہ ایک معمولی سے جھٹکے کے ساتھ گر جائے. لہٰذا دیکھیں ابھی جب آندھیاں آتی ہیں، شبہات کی آندھیاں، اب آج کا زمانہ تو بہت تیز ہو گیا شبہات کی آندھیاں پھیلانے میں نا، میڈیا اتنا تیز ہے، شبہات کی آندھیاں آتی ہیں بہت ہی آسانی سے، ساری بلڈنگ جو پورے دین کی بلڈنگ بنائی تھی بیسیوں سال میں، مجلسوں میں آ آ کے، نمازوں میں جا جا کے، خطبے سن سن کے، پوری بلڈنگ بنائی تھی اس نے دین کی، اور ایک شبہ آیا اور بلڈنگ ساری ڈھاتا ہوا چلا گیا. شبہات کی ایک لہر آئی اور سب ڈھا کے چلی گئی. اور دیکھا آپ نے ایک جوان، 25 سال کا جوان جو ابھی بہت دیدار نظر آ رہا تھا، دیکھا وہ سب کچھ چھوڑتا ہوا کہیں اور چلا گیا. ادھر جو مسجدوں میں نظر آ رہا تھا اب کلب میں نظر آتا ہے. کیوں؟ وجہ یہ کہ بنیاد نہیں مضبوط کی تھی اس نے، پردے تو سجائے تھے لیکن فاؤنڈیشن کے اوپر توجہ نہیں کی تھی اس نے. دین یہ، دین کو، دین کے سسٹم میں آئے انسان اور سسٹم میں ہر پہلو کی طرف توجہ کرے. یہ جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، اخلاقی اور اجتماعی پہلو کے اعتبار سے، وقت تمام ہو گیا میرے خیال سے، ساتھ دادا ہو رہا ہے، اجتماعی اور اخلاقی بنیاد ہے اس کی. کیا بولے انسان، انسان کی زندگی کے دو حصہ ہے، یا بول رہا ہوتا ہے یا کچھ کر رہا ہوتا ہے. کل یہاں سے گفتگو شروع کریں گے انشاءاللہ. امام نے اسی کا خلاصہ کیا ہے، پورے دین، پوری شریعت کے بارے میں سوال کیا، امام نے صرف تین چیزیں بتائیں، تین چیزیں، کیا بولو اور کیا کرو. انسان کو یہی دو چیزیں کرنی ہے، یہی دو ہی عمل انسان کر رہا ہوتا ہے. کرنے کے بارے میں دو قول ہے، بولنے کے بارے میں ایک ہے، چونکہ کرنا بہرحال وہ زیادہ ہے زندگی میں. کیا بولو؟ قول الحق، حق بولو. کرو کیا؟ جتنے بھی فیصلے کرو وہ عدل کی بنیاد پہ کرو. اور کیا کرو؟ اور اپنے وعدوں کو وفا کرو، اپنے وعدوں کو وفا کرو. کس طرح سے وعدوں کو وفا کرو؟ زندگی کے ساتھ وعدے ہیں، زندگی، وعدے، وعدے وفا کر کے انسان اس مقام تک پہنچتا ہے کہ جن کا آج آپ ذکر کر رہے ہیں، 1400 سال سے ذکر کر رہے ہیں، اس لیے کہ وعدے وفا کیے تھے، اور لوگ بھی تھے وہاں پر موجود. لیکن اس طرح حق پرست بن کر، اس طرح امام عدل کے ساتھ، اس طرح اپنے زندگی کے وعدے کو وفا کرنے کے لیے لوگ نظر نہیں آئے. عزیزو، کربلا کا امتیاز، جگہ تاریخ میں کہیں کہیں پر ایک ایک فرد نظر آئی انبیاء کی شکل میں اور اولیاء کی شکل میں، لیکن ایک جگہ اتنا بڑا مجموعہ 72 لوگوں کا جمع ہو جائے، اور 72 ہی نہیں، ساتھ میں اور خواتین بھی اور بچے بھی، وہ سب کے سب اس طرح اپنے وعدے کو ایفا کرنے کے لیے آ جائیں، اتنا بڑا مرقع ایک ساتھ کہیں نظر نہیں آتا. اتنا بڑا کہ اتنا کہ امام کی زبان سے پھر کلمہ نکلے کہ انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی. امام بول رہے ہیں یہ، میں نہیں پہچانتا اپنے اصحاب سے زیادہ وفادار اور بہتر کسی اصحاب، کسی بھی اصحاب کو. شب عاشور میں امام حسین علیہ السلام کی زبان سے یہ جملے جاری ہوئے، اور روز عاشور اصحاب نے اس کا ثبوت پیش کیا. شب عاشور میں ایک مرتبہ ایک منظر اور سامنے آیا، امام حسین علیہ السلام عبادتیں کرتے کرتے ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں نکلے خیمے سے، خیمے سے نکل کے مقتل کی طرف جانے لگے، مقتل کا جائزہ لینے کے لیے. کل جنگ کا دن ہے، معلوم ہونا چاہیے کہاں پر کیا ہونا ہے. پیچھے سے نافع بن ہلال یہ صحابی، اس نے دیکھا کہ امام تنہا جا رہے ہیں، وہ بھی پیچھے پیچھے چلا. تھوڑی دور جب گئے تو امام نے آہٹ محسوس کی، پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی چلا آ رہا ہے. پوچھا کون؟ کہا مولا بغیر اجازت کے آیا، معذرت چاہتا ہوں لیکن میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ آپ دشمنوں کے درمیان میں تنہا جا رہے ہیں، مجھ سے ٹھہرا نہیں گیا، میں آپ کی خدمت میں آ گیا. امام نے فرمایا نافع آؤ میرے پاس آؤ، یہ دیکھو دو پہاڑیوں کے درمیان میں جگہ خالی ہے، اس رات کی تاریکی میں اگر تم جانا چاہو تو چلے جاؤ، تمہیں کوئی نہیں روکے گا. کہا مولا یہ 1000 درہم کا میں نے رہوار خریدا ہے، 1000 درہم کی تلوار خریدی تاکہ آپ کی خدمت میں آ کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں، کیسے آپ کو چھوڑ کے جائیں، کیسے آپ کو چھوڑ کے جائیں؟ واپس پلٹے، واپس پلٹ کے امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے میں گئے، یہ صحابی بھی امام کے پیچھے پیچھے آگے خیمے کے باہر ٹھہر گئے. ادھر سے دوسری طرف سے جناب زینب سلام اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں داخل ہوئی اور آ کر ایک سوال پوچھا، بھیا کیا تم نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے؟ علی کی بیٹی کو یہ سوال کرنے کا حق ہے عزیزوں، اس لیے کہ اس بی بی نے دیکھا ہے، اپنی نظروں سے دیکھا ہے ابھی 10 سال پہلے کہ میرے بھائی حسن کے اوپر انہی اصحاب میں سے نیزہ مارنے والے نکلے اور نیزہ مارا اور زخمی کیا. زینب نے علی کی تنہائیوں کو دیکھا ہے، زینب کو رسول اللہ کے اصحاب کی بھی کسی حد تک خبر ہے، پوری طریقے سے خبر ہے بی بی کو، لہذا جناب زینب کو یہ حق ہے کہ اس بارے میں سوال کریں، بھیا کل کا دن بہت سخت دن ہے، کیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے؟ یہ خبر باہر نافع بن ہلال کے کانوں سے ٹکرائی، یہ صحابی دوڑتا ہوا اصحاب کے خیمے کی طرف گیا جہاں سارے اصحاب کا خیمہ تھا اور جمع کیا، حبیب آؤ، زہیر آؤ، میں نے کیا سنا ہے اپنے کانوں سے، کیا ہوا، کیا بات ہے، کیوں تم اس رات کی تاریکی میں جمع کر رہے ہو سب کو؟ کہا کہ حسین کی بہن نے اپنے بھائی سے یہ سوال کیا ہے کہ کیا تم نے اصحاب کو آزما لیا ہے؟ سارے اصحاب جمع ہو گئے، کیا کریں اس وقت، ہم کیا کریں؟ پہلے یہ سوچا کہ ایک دن صبر کریں، کل خود ہی معلوم ہو جائے گا، لیکن حبیب نے آواز دی، حبیب نے مظاہر نے، ایک رات کی بے چینی، علی کی بیٹی ساری رات بے چینی میں گزارے کہ نہیں معلوم کل کیا ہوگا، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے، چلو ابھی چلتے ہیں. سارے اصحاب جمع ہو گئے، بی بی یہ سر حاضر ہے، اگر ہو سکے تو ایک رات دیکھ لیں، کل کا دن ہوگا تو یہ نیزے اور یہ تلواریں ہم لے کے آئے ہیں کہ جنگ کرتے کرتے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے. بی بی کو یقین آ گیا عزیزو، شب عاشور یہی تھی، شب عاشور جب زینب کو قدم قدم پر اطمینان ہو رہا تھا، کبھی اصحاب آ کر اطمینان دلا رہے تھے، کبھی عباس جیسا بھائی تھا، کبھی حسین آتے تھے، لیکن جب یہی ایک شب ایک دن گزرا اور شام غریبہ آئی، شام غریبہ میں زینب تنہا ہے، اب وہ اصحاب نہیں ہے. عصر عاشور میں حسین نے آواز دی تھی، اے نا حبیب. زینب یہ منظر بھی دیکھ رہی تھی جب مولا تنہا رہ گئے اور خیمے سے باہر نکلے، آئینہ زہیر، آئینہ حبیب، کوئی نہیں نظر آیا. رات کی وفاداری کا ثبوت دینے والے اب مقتل میں سر کٹا کے سو گئے، اور جب شام غریبہ آئی تو اب بھیا حسین بھی نہیں ہے اور رات کی تاریکی میں خیمے جل رہے ہیں. جیسے ہی شام کا وقت آیا اور ادھر سے مشعلے لے کے دوڑنا شروع ہوئے خیموں کی طرف، اب یہاں پر بیان ہے جناب فاطمہ بنت الحسین کا، کہ میں دیکھ رہی تھی کہ چاروں طرف سے ظالم حملے کر رہے تھے، جن کے ہاتھ میں جو کچھ آتا تھا وہ لوٹ رہے تھے. اسی درمیان میں ایک ظالم آگے بڑھا اور میری طرف بڑھنا چاہا، میں وہاں سے بھاگی کہ اپنے آپ کو بچا سکوں، دیکھا سامنے پھوپھی ام کلثوم ہے، ان کی طرف بڑھی، اس نے پیچھے سے نیزہ مارا، میں زمین پر گری. اور اب جو غش سے افاقہ ہوا، غش میں تو میرا سر پہ ہاتھ گیا، دیکھا سر پہ چادر نہیں ہے، آواز دیا متا حل مل خلقت استرو بہا راسی، اے پھوپھی اممہ کیا کوئی کپڑا ہے گی جس سے میں اپنے سر کو چھپاؤں؟ جناب ام کلثوم نے آواز دیا، بنتا اے میری بچی، امت کے مسلک تیری پھوپھی بھی تیری ہی جیسی ہے. اور اس کے بعد جو آگے بڑھ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ چاروں طرف سے خیمے جل رہے ہیں، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی ہیں، اور ایک بیمار بستر ایک بستر پر بیمار ہے کہ بہن نے دیکھا کہ بستر سے چھین لیا گیا۔ سید سجاد غش کے عالم میں اور جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال سکے۔ تو اس طریقے سے شام میں غریباں گزری، اور جو 11 محرم آئی تو وہ مصیبت کا وقت کہ جب 11 محرم کا سورج طلوع ہوا تو اب بیویاں ہیں جن کے سر پہ سایہ نہیں ہے۔ اہل بیت کے لیے سب سے بڑی مصیبت کا دن عزیزو 11 محرم کا وہ سورج کا طلوع ہونا تھا کہ جب اجالا تو ہوا تو لیکن اب خیمے نہیں ہیں، اب سر پہ چادر نہیں ہے، اور اسی عالم میں گرفتار کر کے اب جو لے کے چلے ہیں لاشائے شہدا کے قریب سے اب دن کے اجالے میں۔ ہاں رات کی تاریکی میں تو شاید زینب نے اپنے بھائی کا لاشا دیکھا تھا، لیکن 11 محرم کے دن کے اجالے میں جو اس لاش کو دیکھا، بھائی کی لاش کے قریب آئی، اے میرے بھیا، اے میرے حسین، کیا تم ہی میرے بھائی حسین ہو؟ اگر تو میرا بھائی حسین ہے تو تیرے سر پہ نانا کا امامہ کیوں نہیں ہے؟ اگر تو میرا بھائی حسین ہے تو تیرے جسم پہ رضا نہیں؟ اے میرے بھیا، کل تم نے بہت اہتمام کیا تھا، بوسیدہ لباس پہن کے آئے تھے۔ اے بھیا، اب تمہارے جسم پہ وہ بوسیدہ لباس بھی تو نظر نہیں آتا۔ زینب اس منظر کو کیسے دیکھے عزیزو؟ لیکن ہاں اسی درمیان میں اپنی ذمہ داری یاد آئی، جب میرا عالم یہ ہے تو کیا میرے لال کا کیا عالم ہوگا؟ پیچھے مڑ کے دیکھا، دیکھے سید سجاد کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ اب جو پیچھے مڑ کے دیکھا، ایسا لگا کہ جیسے روح قفس عنصری سے پرواز کرنے والی ہو۔ زینب نے بھائی کا لاشا چھوڑ دیا، اب ایک بڑی ذمہ داری کا کام انجام دینا ہے۔ آ گئی، اے میرے لال، کیا تم بھی تنہا چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ پھوپھی اماں آپ دیکھ تو رہی ہے نا، اے پھوپھی اماں، یہ جوان بیٹا اپنی نظروں سے بابا کو اس عالم میں دیکھے۔ اب زینب کیا کہیں عزیزو، اب زینب کیسے تسلی دے؟ لیکن علی کی بیٹی ہے، ایک مرتبہ زینب نے بولنا شروع کیا، اے میرے لال، یہ لاشیں اس طریقے سے بے گور و کفن نہیں رہیں گے۔ اے میرے لال، میں نے سنا ہے، میں نے نانا سے سنا ہے، میں نے ماں سے سنا ہے، میں نے بابا سے سنا ہے، یہاں پر مزاریں بنیں گی، یہاں پر فرشتوں کی آمد و رفت ہوگی، یہاں پر مومنین آئیں گے۔ ان جملوں کو بار بار اس طریقے سے تکرار کیا کہ سید سجاد کا دل ٹھہر گیا۔ ہاں بی بی، کل رات آپ نے خیمے سے سید سجاد کو بچایا، آج دن کے اجالے میں سید سجاد کو آپ نے بچا لیا۔ ایک مرتبہ پھر زینب کو اپنے بھائی کا لاشا یاد آیا، پھر بھائی کے لاش پہ آئیں اور آ کے مرثیہ پڑھا، یا محمدہ، یا محمدہ، صلی اللہ علیہ ملائکۃ السما، ھذا حسین مرمل بالدماء مسلوبۃ الامامۃ والرضا۔ اے میرے نانا، آپ پر تو فرشتوں نے نماز پڑھی تھی، یہ میرا حسین خون میں غلطہ ہے، نہ سر پہ امامہ ہے، نہ دوش پہ ردا ہے، نہ ردا ہے۔